پہنچا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے کلام کا شخص ملا, اور پھر اسی جذبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی مطالبہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا بھی اس طرح سے پوری کی کہ بتا دیا کہ تمہاری یہ وسعت نہیں ہے, تمہاری یہ سکت نہیں ہے, اور تم مجھے ان ناسو کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے. البتہ ذرا اس چٹان پر نگاہ رکھو, ہم تجلی ظاہر کریں گے, چٹان اپنی جگہ رہ جائے تو سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو, ورنہ تمہاری آنکھیں مجھے سما نہیں سکتی. بات یہاں ختم ہوئی تھی. اور ہم نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت کا بھی کمپیریزن بتا دیا تھا, وہ یہ کہ جو عظمت اللہ تعالیٰ کے جلال میں ہے وہی عظمت اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی پایا جاتا ہے. اس کمپیریزن پر کل ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. آج اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہاں سے بات شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ, میں نے تمہیں منتخب کیا ہے, میں نے تمہیں چن لیا ہے, اور میں نے تمہیں نوازا ہے رسالت سے اور کلام سے, اور ان چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو تاکہ تم شکر گزار بندوں میں سے شامل ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا, اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ظاہر فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے, پھر اٹھے, پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا, میرا مطالبہ کچھ زیادہ مطالبہ تھا اور میں معافی مانگتا ہوں. یہ سب جب انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو, ہم جتنا کچھ دے دیں اس پر تم اکتفا کرو. یہ شاکرین کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے جتنی نعمتوں سے نواز دے ان نعمتوں پر وہ اکتفا کرے, مزید کا مطالبہ نہ کرے. مزید کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی بس کی بات ہے, یہ اس کی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو تم کو دو بڑی نعمتوں سے نوازا, ایک تو رسالت سے نوازا اور دوسرا کلام سے نوازا. کسی دنیا میں کسی اور نبی کو ہم نے کلام سے نہیں نوازا, تو رسالت سے اور کلام سے ہم نے جب تمہیں نوازا ہے تو تمہیں اس پر اکتفا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور مزید بڑی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ بھی بات نکلتی ہے ان آیتوں سے. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کہاں رسالت کی بات ہے. یہ جو کہا گیا کہ ہم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے, استفائے کا اجتبائے کا جو الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے, بات اب کہاں ہے رسالت کی. کہ جبکہ فرعون کے پاس گئے اور طویل سلسلہ جاری رہا اور فرعون سے آپ نے مکالمہ کیا اور دعوت دی, یہ سارا معاملہ گزر چکا. تو اس سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزید انعام کے لیے یہ بتایا کہ دیکھو, تمہاری رسالت کا پہلا دور ختم ہوا, پہلا باب ختم ہوا, وہ یہ تھا کہ تمہاری رسالت فرعون کے درباریوں کی طرف اور فرعون کے قوم کی طرف تھی. اب اس فرعون کے قوم سے تم نے نجات پالی. تمہاری رسالت کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے, تمہاری رسالت کا سیکنڈ سٹیج, سیکنڈ فیز, دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے, وہ یہ کہ تم اپنی قوم کو سنبھالو, اپنی قوم کی تربیت, اپنی قوم کے تزکیے کا تم سامان کرو. وہ یہ کہ سیکنڈ سٹیج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو, ہم تمہیں تختیاں دیتے ہیں, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑی نعمت ہے, کسی نبی پر یہ نعمت نہیں ملی. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو تو شریعت دی, کتابیں دی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, قلم کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب. یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا, یہ بڑی بد فطرت اور کج قوم تھی بنی اسرائیل قوم. جس طرح دیگر انبیاء پر صرف وحی نازل کی گئی اور کتابوں کو اور ہدایت کو اور اللہ کے کلام کو انبیاء نے یاد کیا, اپنے صحابہ کو یاد کروایا, اس کے بعد وہ کتابیں قلم بند ہوئی, اس طرح دیگر لوگوں کے معاملے میں دیگر انبیاء کے ساتھ یہ رہا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خاص کر اختیار کیا کہ لکھ کر اللہ تعالیٰ نے دے دی تختیاں, کتاب یعنی الواح جو تختیاں ہیں, ان پتھروں کی تختیاں تھیں, سلیں تھیں, ان سلوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے نسخے لکھ کر دے دیے. یہ گویا کہ تعلیم بالقلم بنی اسرائیل پر ایک بڑا احسان, احسانوں میں سے ایک بڑا احسان, کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے اور کسی اور امت کو یہ احسان نہیں کیا. تو حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کہ دیکھو, ہم تم یہ کتاب لکھ کر دے رہے ہیں, الواح دے رہے ہیں, تختیاں دے رہے ہیں, انہیں مضبوطی سے پکڑو, اور اس میں زندگی کے ساری تفصیلات موجود ہیں. من کل شیء موعظۃ و تفصیلا, زندگی کے ہر ہر نظام کے بارے میں, زندگی کے ہر ہر فیکلٹی کے بارے میں, اور انسان کے لیے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جتنے مرحلے زندگی میں پیش آتے ہیں ان سب مرحلوں کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے تمہیں تعلیمات دے دی ہیں, اسے مضبوطی سے پکڑے رہو. فَقُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, اور اپنی قوم سے کہو کہ وہ بھی اس آیتوں کو, اس کتاب کو, اس تورات کو بڑی مضبوطی سے پکڑے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اس لیے کہا کہ یہ قوم, جیسے ہم نے کہا کہ بدتینیت اور بدفطرت اور کج مزاج کی یہ قوم تھی, تو اس قوم کا جو مزاج تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو محسوس پیکر میں دیکھنا چاہتی تھی. اور کل بات آئی, ابھی بات آگے بھی آئے گی کہ انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے, دیکھو ہم یہ تختیاں تمہیں دے رہے ہیں, یہ تورات ہم دے رہے ہیں, اس تورات کو تم بھی پکڑے رہو, اور تمہاری قوم سے کہو کہ اس میں احسن چیزیں, اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں, اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا, ورنہ تمہاری قوم تو ایسی قوم ہے جو بچڑے کو دے کر اس پر ریچھ گئی اور اسے معبود بنا لینے پر تل گئی. تو کہو کہ یہ احسن چیزیں, یہ بہتر چیزیں, زندگی گزارنے کا بہتر سر و سامان ہم تمہیں دے رہے ہیں, اور تم اپنی قوم سے کہو کہ اسے مضبوطی سے پکڑو, اور بچڑے کے پیچھے اور فلاں حقیر اور ذلیل چیزوں کے پیچھے نہ پڑے تمہاری قوم, اس کی تم اپنی قوم کو تاکید کرو, ہدایت کرو, حکم دو. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, اور یہ کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس وجہ سے بھی کہ تمہاری قوم کو دار الفاسقین, فاسقوں کے گھروں سے, فاسقوں کے بستیوں سے گزرنا پڑے گا, اور فسق سے, فجور سے, کبر سے, گناہوں سے اور طغیانی سے بچے رہنے کے لیے یہی کتاب کافی ہے. یہ کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں, اور تم اپنی قوم سے کہو کہ صرف وادی سینا میں ان کی زندگی مکمل نہیں ہو جائے گی, بلکہ وادی سینا سے گزریں گے, وہ آگے چلیں گے, بہت سی بستیوں سے انہیں سفر کرنا پڑے گا, پھر مصر کے, فلسطین کی سرزمین ہم انہیں عطا کرنے والے ہیں, اور دنیا کے اور شہروں سے وہ گزریں گے, فسق سے, فجور سے, گناہوں سے, اور ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے اس کتاب میں ہم نے بڑی تفصیلی باتیں لکھ دی ہیں, جاؤ تم اپنی قوم کو یہ بتاؤ. اور بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیچ میں بتا دی کہ دیکھو اس کتاب سے کون لوگ ہدایت پائیں گے اور کون لوگ اس کتاب سے ہدایت نہیں پائیں گے. اس تورات سے فرمایا کہ وہ لوگ جو کبر کا رویہ اختیار کریں, ہماری آیات کو جھٹلائیں, اور پھر ہماری جو دی ہوئی راہ ہے, ہمارا ہدایت کا جو راستہ ہے, طے شدہ راستہ, اس ہدایت کے راستے سے جنہیں بغض ہو, جنہیں کبر ہو, جنہیں عداوت ہو, اور اچھائی پر, بھلائی پر چلنا جنہیں دشوار ہو, اور یہ بھی فرمایا کہ اور ایسے لوگ جو برائیوں کو دیکھ کر ریج جاتے ہوں, اس پر وارفتہ ہو جاتے ہوں, ایسے لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے. فرما دیا گیا اس کتاب میں کن کن لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے, جو قبر کا رویہ اختیار کریں گے, جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے, جو ہدایت کا راستہ پانے کے بعد اس سے بغض اور اناد رکھیں گے, اور پھر جو لوگ گندگی اور برائی کے راستے کو دیکھ کر اس پر وارفتہ ہو جائیں گے, اس پر نچھاور ہو جائیں گے, اور آخرت کو جھٹلانے والے, یہ سب لوگ اس کتاب سے ہدایت نہیں پائیں گے. گویا کہ قریش کو بھی یہاں خطاب ہے کہ ہم نے تورات دیتے وقت موسیٰ کو یہ باتیں کہی تھی, اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کرتے ہوئے یہی بات تم پر بھی صادق آئے گی کہ اس کتاب سے تم لوگ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے, کیونکہ تم لوگ قبر میں مبتلا ہو, تم لوگ سچائی کو پسند نہیں کرتے ہو, تم لوگ آخرت کو بھلا چکے ہو, اور تم لوگوں نے نجاست کا ایک ڈھیر اپنے اوپر لاد رکھا ہے. گویا بیچوں بیچ میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کر بڑی خوشی سے, بہت ہی جذبے سے, سرشار اور معمور ہو کر اپنی قوم کی تربیت اور تزکیے کے لیے دل کے اندر ایک زبردست ولولہ, عزم اور جزم لے کر لوٹے اپنی قوم کی طرف. لیکن ہائے بدبخت قوم, کمبخت قوم, آ کر دیکھا تو اس کا ماجرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے. آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلاً جسداً لہ خوار, اپنے زیوروں کو ایک قیاد, ایک منافق, ایک مکار نکلا اس میں سے, جس کا نام سامری آتا ہے قرآن مجید ہی میں. سامری نکلا اسی قوم سے, بڑا منافق تھا وہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سخت دشمن تھا. وہ اٹھا اور کہا کہ دیکھو کہاں موسیٰ چلے گئے, گئے تو 30 دن کی بات کہہ کر, لیکن 40 دن ہو گئے اور تمہارا موسیٰ بھٹک گیا, اور موسیٰ کو نہ خدا ملا نہ خدا کی کتابیں ملی, موسیٰ نے تم کو دھوکہ دے دیا, اس طرح کی باتیں کہی, اور کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا خدا کون ہے. پھر اس نے لوگوں سے زیوروں کو جمع کیا, عورتیں اور جن جن لوگوں کے پاس سونے اور سب زیورات تھے, انہوں نے وہ سب اس کی جھولی میں ڈالا. پھر اس نے اس زیور کو پگھلا کر, اس سونے کو پگھلا کر, اس سے ایک بچڑا بنایا, اس کا ایک پتلا بنایا, اور کیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے اس نے بہت ٹیکنک سے بنایا, کیونکہ ماہر تھا, منافق تھا, اور پہلے سے وہ بت پرست تھا, لیکن وہ اسرائیل کے اندر پیدا ہو چکا تھا, اور حضرت موسیٰ کا دشمن تھا, منافق تھا. اس نے ایک روپ دھار کر مسلمانوں کا, گویا کہ اس زمانے کے جو مسلمان بنی اسرائیل تھے, روپ دھار کر وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چلا, لیکن آ کر اس نے اپنی بت پرستی کا جو فن تھا, اس فن کی مہارت بتاتے ہوئے ایک بہت خوبصورت سا بچڑا بنایا, اور بچڑا ایسا کہ جب اسے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں رکھ دیا جاتا تو ہوا جب اس سے گزرتی تھی, منہ سے گزر کر پیچھے کی سوراخ سے جب ہوا نکلتی تھی تو اس سے بھاں بھاں کی آواز آتی تھی. اور اس آواز کو دیکھ کر یہ اللہ تللے لوگ, یہ لال بچکر لوگ, یہ ناسمجھ لوگ, یہ کم فہم لوگ جو اللہ کے ہدایت آنے سے پہلے استحجال میں جلد بازی میں وہ سمجھتے تھے کہ خدا تعالیٰ آ جائے, خدا تعالیٰ کی عبادت کا کوئی طریقہ ہمیں بتا دیا جائے, اور موسیٰ کے بتانے سے پہلے سامری نے جو طریقہ بتایا اس کو قبول کر لیا نالائق لوگوں نے, کم وقتوں نے. بنی اسرائیل میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا ایسا, اس گروہ نے اس کی پوجا شروع کر دی. اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے بھی کہ یہ جو فن ہے, جہاں جہاں بتگری پائی جاتی تھی اور جہاں جہاں بت پرستی پائی جاتی تھی وہاں بت پرستی کے ساتھ بتگری کا فن بھی پایا جاتا تھا, اور ہر قوم کے اندر جو کم فہم لوگ تھے وہ بتگری کے فنون کے اندر مہو ہو کر گویا سمجھتے تھے کہ خدا اس میں حلول کر چکا ہے. بتگری, جتنے بت اس دنیا میں پائے جاتے ہیں, ہندوستان کے اندر بھی جتنے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کے بارے میں یہی تصور ہے کہ خدا اس کے اندر حلول کر جاتا ہے, اور یہ حلول کا تصور ہی لے کر لوگ پوجا کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ اس کے اندر حلول کر گیا ہے, تبھی تو اس کے اندر اتنی زبردست ٹیکنیک, اتنا زبردست کمال ہے کہ یہ گائے کا بچڑا پکارتا ہے, بھاں بھاں کر کے پکارتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے اندر جیسے بت پرستی پیدا ہوئی ویسے ہی بت گری کا فن بھی اپنے عروج پر پہنچا. خود مصر کے بارے میں بتایا جاتا ہے, مصر کا جو فرعون تھا اس فرعون کے جو لفظ ہی میں یہ ہے کہ سورج کا وہ اوتار ہوتا تھا, سورج دیوتا کا وہ اوتار تھا, اور اس کا ایک بہت بڑا مندر بنا ہوا تھا مصر کے اندر. مورخین نے لکھا ہے کہ کیا حکمت کے ساتھ لوگوں نے بنائی اور کیا اس کے اندر فن تعمیر تھی. دیکھیے کہ جس دن اس بادشاہ کا یوم پیدائش تھا اور اسی تاریخ کو صبح کی جو پہلی کرن سورج کی کرن ہوتی تھی وہ اس بادشاہ کے مجسمے کے پیشانی پر کرن پڑتی تھی. یہ اس طرح بنایا گیا تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ سورج اوتار, سورج دیوتا کا اوتار ہے, اس دنیا میں آیا ہے اور اس دنیا میں آنے کا اس دیوتا کا ایک تاریخ ہے, اس کی ایک متعینہ تاریخ ہے, اور اس دن سورج کی پہلی کرن اس کی پیشانی پر پڑتی تھی. یہ اس طرح کے جو فنون ہیں اس فنون کو دیکھ کر لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے, سمجھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی تقدس ہے, یہ واقعی خدا کا اوتار ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, آج بھی میں مثال دیتا ہوں, ایجنٹا اور ایلورا کے کیوز کے اندر جائیں گے, حیرت انگیز زبردست اس کے اندر فن پا سکتے ہیں آپ, کاریگری پا سکتے ہیں, سنائی پا سکتے ہیں, اور حیرت انگیز ہے یقیناً, ششدر رہ جاتا ہے انسان. بالخصوص آپ ایلورا کے ایک کیو کے اندر چلے جائیے, ایلورا کے اندر کا تقریباً 36 کیوز پائے جاتے ہیں, 36 کیوز, 30 پر 6 غار پائے جاتے ہیں, اس میں سے ایک ایک غار کے اندر ایک ایک فن پایا جاتا ہے, اور انہی فنون کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے گویا کہ یہ خدا ہے, خدا کا اوتار ہے اس پتھر کے اندر, اور کم فہم لوگ, کج فہم لوگ, کم عقل کے لوگ اسے خدا سمجھتے تھے. حالانکہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ فن ہے, یہ فن تعمیر ہے, اور کسی کو یہ فن مل سکتا ہے. ایک مجسمہ ہے بدھا کا, گوتم بدھ کا ایک مجسمہ ہے ایلورا کیو کے اندر, اور اس کو سامنے سے دیکھیں گے تو گویا کہ بدھ بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے, سیدھا سادہ ہے. جب سامنے سے ایک فوکس لائٹ ہے, فوکس لائٹ کو جب داہنے طرف لے جایا جاتا ہے تو بدھا ہنسنے لگتا ہے. ایک ہی مجسمہ ہے, ایک مورتی ہے, لیکن جب فوکس لائٹ کو رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف, سیدھے ہاتھ کی طرف لے جایا جاتا ہے تو وہی مجسمہ ہنسنے لگتا ہے. پھر اس فوکس لائٹ کو لے جا کر بائیں جانب رکھا جاتا ہے, دائیں ہاتھ کی طرف, یعنی لیفٹ ہینڈ کی طرف جب رکھا جاتا ہے تو وہی مجسمہ رونے لگتا ہے. یہ فن ہے, یہ اصل میں یہ آرٹ ہے, یہ اسکلپچر کا جو میں نے گویا کہ کھدائی اور کاریگری اور نقشہ گری کا جو فن ہے یہ فن سے تعلق رکھتا ہے. اس میں بدھا کا کوئی کمال نہیں اور خدا نے بدھا کی ذات کے اندر حلول نہیں کیا ہرگز, لیکن کیا کہیں کہ بدبخت لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ بدھا نے کہا تھا اپنے ایک شاگرد سے کہ دیکھو میں تمہارے سامنے کل 1000 روپ میں ظاہر ہو جاؤں گا, 1000 شکلوں میں نمودار ہو جاؤں گا. اور ایک آرٹسٹ نے واقعی بنایا ہے, اپنا کمال بتایا ہے اس پینٹنگز کے اندر کہ بدھا کے 1000 تصویر اس نے بنائی ہے, گن کر 1000, 1000 تصویر بنائی ہے, اور ہر ایک تصویر دوسری تصویر سے مختلف ہے لیکن پھر بھی وہ بدھا ہے. 1000 پینٹنگ ایک ہی دیوار کے اندر اس نے کی ہے اور ہر ایک بدھا ہی ہے لیکن ہر تصویر دوسری تصویر سے مختلف ہے. یہ اس طرح کی جو فنون, یہ پینٹنگ کا کمال ہے, یہ آرٹ کا کمال ہے, یہ اسکلپچر کا کمال ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بدھا کا کچھ کمال ہو اور بدھا کی کوئی قدرت ہو اور خدا نے بدھ کے اندر جو ہے حلول کر گیا, یہ غلط ہے. یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایسا فن پایا جاتا تھا لیکن بے وقوفوں نے اس فن کو گویا کہ خدا کا کرشمہ سمجھا, خدا کے حلول کرنے کو سمجھا. اسی ایلورا کے سیلنگز میں پینٹنگز پائے جاتے ہیں. اس کے اندر ایک جگہ گائے ہے, یہی بچڑا, یہ گائے ایسی کمبخت گائے ہے کہ ہر جگہ فتنہ مچاتی ہے, ہندوستان کے اندر بھی, قدیم میں بھی, جدید میں بھی, اور مصر کے اندر بھی ہر جگہ اس گائے نے فتنہ مچایا ہے. دیکھیے کہ وہاں ایلورا کے سیلنگ میں ایک جگہ گائے کی پینٹنگ کی گئی ہے. آپ اپنا سر اٹھائیں گے تو گائے کی جو سینگ ہے وہ آپ کی طرف نظر آئے گی, پھر آپ گھومتے جائیے 360 ڈگری آپ ریوالو کیجئے, آپ جدھر بھی جائیں گے گائے بھی گھومتی جائے گی, اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ گائے کی سینگ ہوگی اور گائے کی جو ٹانگیں ہیں وہ بالکل مخالف سمت میں ہوگی. حیرت انگیز ہے کہ آدمی جدھر سے بھی دیکھے اس کا سر ہی نظر آئے گا. آپ گھومتے جائیے تو وہ گائے بھی گھومتی جائے گی. نقشہ ہے, پینٹنگ ہے, لیکن ہر طرف گائے کا سر ہی نظر آئے گا. اور ایسے لگے گا کہ صاحب ادھر سے جب دیکھیں گے تو گائے کے پیر ادھر تھے, لیکن جب آپ ادھر سے جا کر دیکھیں گے تو پیر ادھر نہیں ہے بلکہ سر ہے ادھر. یہ جو حیرت انگیز پینٹنگز پائے جاتی ہیں, یہ سب فن ہیں. اور یہی جو فنون تھے, لوگوں نے بعد میں اسے خدا کی طرف منسوب کر دیا, بدھا کی طرف منسوب کر دیا, فرعون کی طرف منسوب کر دیا, بچڑے کی طرف منسوب کر دیا, کن کن کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا, یہ بے وقوفی ہے. ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارے جو اولیاء اکرام گزرے ہیں اس ہندوستان کے اندر, بڑے بڑے صوفیاء آئے, انہوں نے دعوت کا کام انجام دیا یہاں, اور یہاں کے غیر مسلم لوگوں کو, ہندوؤں کو, انہوں نے اسلام کی طرف راغب کیا. جب وہ لوگ اسلام کی دعوت دیتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ دیکھو صاحب ہمارے پنڈت اور پروہت اور ہمارے اور فلاں اور فلاں وہ اس طرح کے فنون بتاتے ہیں, گویا کہ ایک سوئی لے کر انہوں نے اپنی زبان کے اندر سے چبو لیا, ایک بڑا سا نیزہ لے کر انہوں نے پیٹ سے ادھر سے پار کر کے پیٹ کے باہر نکال لیا. یہ اس طرح کی بہت سی چیزیں پنڈت اور پروہت لوگ کیا کرتے تھے. تو بعد میں جب ہمارے صوفیاء آئے اس ملک کے اندر تو لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں, یہ فن ہی ہے, اور یہ فن ہم بھی کر کے بتا سکتے ہیں. پھر انہوں نے بہت سے بچھوے اور بہت سے سوئی اور بہت سی سلاخیں لے کر اس طرح سے ادھر سے ادھر سے چبو کر بتایا. یہ اس لیے بتایا کہ صاحب یہ فن ہے, یہ فن ہم بھی کر سکتے ہیں, اس فن کا کوئی خاص تعلق ہندوازم سے نہیں ہے, یہ بتایا. لیکن پھر مسلمانوں کے کچھ لوگوں نے بدبختوں نے یہ کیا کہ اسے ان اولیاء کی کرامت بتا دیا. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف مزاروں کا جو عرس ہوتا ہے, ان عرس میں بہت سے فقیر وغیرہ لوگ وہ کمال بتاتے ہیں, وہ ہنر بتاتے ہیں. یہ گویا کہ جو ہنر ہے یہ کسی کی کرامات نہیں ہے, یہ کسی خدا کا حلول کرنا نہیں ہے. تو یہاں کے صوفیاء نے ہندو قوم کو بتایا کہ دیکھو خدا بہت عظیم ہستی ہے, اور یہ اس طرح کے سوئی چبو لینے سے, خنجر چبو لینے سے اور فلاں چیز چبو لینے سے خدا کی مدد نہیں آ جاتی, یہ فن ہے, ہندو بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر کے بتائیں گے. تو اولیاء کرام نے کر کے بتایا, وہ گویا کہ کرامت نہیں تھی بلکہ لوگوں کو بتایا کہ یہ فن ہے. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فن تھا, اس فن نے زبردست کما لیا تھا کہ گائے کا بچڑا بھی بنایا سامیرے نے بہت خوبصورت, اور اس سے آواز بھی پیدا ہوتی تھی بھاں بھاں کی آواز, اور یہ قوم بدبخت قوم اس کی پوجا کرنے لگی. تو حضرت اس کے بعد جب بچڑا بن گیا تو اس میں کا جو اچھا گروہ تھا, اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی امتوں کے اندر ایک شخص شیطان اٹھتا ہے, ایک فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ساری امت, ساری اجتماعیت, سارا شہر, ساری بستی اس کے اندر بہہ جاتی ہے. ہوتا ہے اس طرح سے کہ ایک فتنہ انگیز اٹھے تو اچھے برے اس میں بہہ جاتے ہیں, پھر بعد میں اچھے لوگوں کو احساس ہوتا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ بچڑے کو بنا لیا, پوجا شروع کر دی, تو کچھ لوگ جو نیک لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر, جو صالح لوگ تھے, ارے ان کو افسوس ہوا کہ صاحب یہ کیا کیا ہم لوگوں نے, موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچڑے کو بھی بنا ڈالا, اور بچڑے کو بنانے کے بعد اس کی پوجا بھی ہم نے کر ڈالی. ہائے افسوس کمبختی, ان لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور فوراً وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے دعا کی پروردگار سے کہ قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار ہم گمراہ ہو گئے, اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, تو نے ہماری مغفرت نہ کی, تو ہم زبردست خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہمیں بخش دے, ہمیں معاف فرما دے. گویا کہ ان میں کا ایک گروہ فوراً تباہ اختیار کر لیا, لیکن ایک گروہ تھا جو اپنی بت پرستی پر اڑا ہوا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر کر آ رہے ہیں اپنی قوم کی طرف بڑے جوش میں, بڑے جذبے میں, عزم اور جزم لے کر, دعوت اور تبلیغ کا اور تزکیہ اور تربیت کا سامان لے کر, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو لے کر آ رہے ہیں. آ کر دیکھتے ہیں تو زبردست انہیں غصہ آتا ہے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان نصفا, حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھا کہ قوم نے زبردست برائی اختیار کی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا اور رنج و ملال بھی ہوا. غصہ اس فاسد, اس قیاد, اس منافق, اس مکار سامری پر آیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ اس پر آیا, اور پھر رنج اور افسوس اپنی جاہل قوم پر ہوا کہ یہ جاہل قوم کیسی بدبخت قوم ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بہت بری, کیا کہیے کہ خلافت تم نے کی, میرے جانے کے بعد میری جانشینی کی بہت بری تصویر تم نے پیش کی ہے دنیا کے سامنے, کہ ایک نبی 40 دن کے لیے چلا جائے اور اس کے بعد اس کے لوگ 40 دن کے اندر یہ برائی حرکت کر جائیں, تو تم سے کیا توقع رکھی جائے گی کہ تمہیں امامت کا منصب دیا جائے اور پھر نبی دنیا سے چلا جائے, تو نبی کے کام کو, کار رسالت کو تم کیسے آگے بڑھاؤ گے, 40 دن کی مہلت کے اندر تم بدل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ابی سما خلقتمونی من بعدی, تم نے بہت ہی بری حرکت کی اور میری جانشینی کی ایک بری تصویر, برا منظر دنیا کے سامنے پیش کیا, اور پھر عاجل تم ہمارا ربکم, کیا تم نے تمہارے رب کی ہدایت آنے سے پہلے جلد بازی کی. خدا تعالیٰ کی کیسے پوجا کی جاتی ہے, خدا تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے, یہ بتانے ہی کے لیے تو خدا تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا کوہ طور پر, اور خدا تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے تمہیں کیا اتنی اجلت دی کہ بکرا بنا کر خود اپنے من مانے طریقے پر تم پوجا کر ڈالتے, اتنی اجلت کیا کی؟ وَعَلْقَلْ الْوَعَ, حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں غضبناک ہو کر وہ تختیوں کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا. پھینکنے کے بعد حضرت ہارون بازو کھڑے تھے, حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑے, وَأَخَذْ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اپنی طرف کھینچا, غصے میں آ کر, جوش میں آ کر, جذبے میں آ گئے, کھینچ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا میری خلافت کی ہے اور تم کیسے میرے خلیفہ اور جانشین مقرر ہوئے کہ میرے جانے کے بعد میری قوم کی تم حفاظت نہیں کر سکے اور یہ ساری ملت گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی اور تم دیکھتے رہ گئے؟ پکڑ کر جھنجوڑا, ڈانٹا, ڈپٹا. تو حضرت ہارون علیہ السلام پریشان ہو گئے, کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے, پکار کر کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے, اے میرے پیارے بھائی, تو نہیں جانتا میں نے اپنی ساری کوشش کی, ان القوم استضعفونی, میری قوم نے مجھے دبا دیا تھا, وقادوا یقتلوننی, اور میری قوم خرید تھی کہ مجھے قتل کر ڈالتی, میں نے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا, بچانے کی کوشش کی, لیکن یہ بدبخت قوم مجھے اس نے دبا لیا, مجھے دبوچ لیا, مجھے قتل کرنے کے در پر ہو گئے, میں نے اپنی ساری کوشش کی. دیکھ میرے بھائی موسیٰ, کافروں کو, ان مشرکوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے, اگر تو اس طرح سے مجھے ڈانٹے گا تو یہ لوگ ہنسیں گے مجھ پر, اس طرح سے تو نہ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سمجھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا, رفو ہوا, کچھ دیر کے لیے وہ سنبھلے, کچھ ٹھنڈا ہوئے, تو پھر فوراً انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی, پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو ان ظالم قوموں کے ساتھ شامل نہ فرما اور مجھے اور میرے بھائی کی مغفرت فرما, انہوں نے دعا کی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا اس کے متعلق کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ صاحب غصہ تو حرام ہے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, ایک نبی ہوتے ہوئے کیسے انہوں نے غصہ کیا, یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ انسانی فطرت میں ہے, انسانی سرشت میں ہے, غصہ ہو کہ محبت ہو کہ پریم ہو, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کے اندر, فطرت کے اندر ودیت کر رکھی ہیں, لیکن دونوں کے اندر بیلنس ہونا چاہیے کہ کب کس کا استعمال ہو. قرآن نے اور اسلام نے کبھی غصہ کرنے سے منع نہیں کیا, حرام نہیں کیا, لیکن بیجا غصہ کرنے سے اور غیر موزوں جگہ پر غصہ کرنے سے منع کیا, ورنہ موزوں جگہ پر, مناسب جگہ پر غصہ کرنا لازمی ہے, یہ ایمان کی علامت ہے. ایک جگہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے, جس نے غصہ کیا, دشمنی کی, بغض کا رویہ اختیار کیا صرف اللہ کی خاطر, جس نے دیا اللہ کی خاطر, جس نے کسی کو دینے سے روک لیا, چھین لیا اللہ کی خاطر, اس نے اپنے ایمان مکمل کر لیا. خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ بھی غصے میں آتے تھے کبھی کبھی. کیا وہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوئے, اٹھے کٹھے نوجوان ہوتے ہوئے مسجدوں میں آ کر جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے, میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں, میں باہر نکلوں, ہاتھ میں آنچ لوں اور ان گھروں کو جلا دوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ میں نہیں معلوم؟ یہ غصہ ہے توازن میں کہ کہاں دین کے معاملے میں غصہ اختیار کیا جائے. آپ نے حضرت خباب بن عرت پر غصہ کیا اور کہا کہ خباب 13 سال, ابھی تم 12-13 سال مکے میں دعوت کا کام انجام نہیں دیے اور اتنے جلدی تم جلدی مچاتے ہو. دیکھو اس سے پہلے پچھلی امتوں پر کیا کیا گزرا کہ ان امتوں پر, ان انبیاء پر, ان کے فالوئرس پر لوگوں نے ظلم و ستم کیا, انہیں آدھا گاڑا آدھا آرے سے کاٹ دیا, ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا کر ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر لیا گیا, تم اتنا جلدی مچاتے ہو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا, لیکن کب کیا؟ دین کی خاطر کیا, لوگوں کو سمجھانے کی خاطر کیا, اور قریبی لوگوں پر غصہ کیا. ہر ایرے غیرے پر غصہ نہیں کیا جاتا, قریبی لوگوں پر جن کی تربیت ضروری ہے, اور تربیت میں ایک موقع آتا ہے جہاں پیار بھی کرنا پڑتا ہے, جہاں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے, جو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو حضرت موسیٰ کا یہ غصہ بھی بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا, اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھی یہ چیز, اور یہ ایمان کا تقاضا ہے, غیرت ہے. ورنہ آدمی بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھے اور پھر ہنستے ہوئے دعوت دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غیرت ایمانی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا اور کسی بھی سے بھی نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ غصے میں آئے اور انہوں نے ڈانٹا, ڈپٹا, اپنے بھائی کو ڈانٹا اور پھر اپنی قوم کو بھی بہت خوب ملامت کی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے جو بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گندگی ہے, اور اس گندگی کے نتیجے میں تمہیں دنیا میں بھی ذلت کا عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کا عذاب ملنے والا ہے. اور اس بچھڑے کو بنانے کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ سینالہم غضب من ربہم, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ٹوٹا, لعنت ٹوٹی, اور اس لعنت کے اندر وہ گھر گئے. اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ دیکھو سامری, تم نے یہ فتنہ اٹھایا ہے, ہم تمہارے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ تم زندگی بھر یہ چلاتے ہوئے پھرو گے کہ مجھے چھو نہیں, مجھے چھو نہیں, مجھے کوئی چھوئے نہیں, یعنی ٹچ می ناٹ, ٹچ می ناٹ کا ہنگامہ کرتے ہوئے پھرو گئے اور ایسا ہی وہ پکار پکار کر مرا. کوئی آدمی مدد کے لیے پہنچتا تو کہتا کہ مجھے چھو نہیں مجھے چھو نہیں, اس کے لیے وہ بدعا کی اور اسی میں وہ مر گیا. اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے یہ بچڑے کی عبادت شروع کی تھی تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے اس فتنے کو اٹھایا ان کو قتل کر دیا جائے. سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے, لہٰذا یہاں اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. تو ان لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا اور غضب اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا, اور یہ غضب یہودیوں پر اس بچڑے کی وجہ سے بھی اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی ہم آگے دیکھیں گے. ایک ایک مرحلے پر انہوں نے شرارتیں کی اور ان شرارتوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوئی پھٹکار ہوئی, اور آج تک یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور دیکھیں گے دنیا انشاءاللہ کہ یہ یہودی قوم یہ اسرائیل قوم جو ایک جگہ مجتمع ہو رہی ہے یہ بڑے غضب میں گھرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے کھینچ کھینچ کر دنیا کے کونے کونے سے آ کر اسرائیل کی سرزمین پر جمع ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مزید ایک بڑی لعنت کا مظاہرہ دیکھنے والی ہے امت مسلمہ عن قریب. تو فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹا لعنت ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایسا اللہ تعالیٰ ون سائڈڈ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا, جو لوگ گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جائیں گے شرمندہ ہوں گے ندامت اور خجالت محسوس کریں گے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹیں گے توبہ کرتے ہوئے اور پھر ایمان لے آئیں گے, تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم, ان سب کے باوجود بھی تم اپنے پروردگار کو غفور اور رحیم پاؤ گے. یہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ آدمی کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر جائے لیکن پھر بھی یہ توقع رکھے کہ اگر پروردگار کی جانب میں کوئی آدمی پلٹے توبہ کے ہاتھ اٹھا کر تو اللہ تعالیٰ کو اتنی ساری غلطیوں کے باوجود ہماری غلطیوں کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بہت وسیع رکھتا ہے. حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح, حضرت موسیٰ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ان تختیوں کو اٹھایا اور تختیوں کو اٹھانے کے بعد وہ تختیاں وہ تھیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وفی نسختہا ہدا و رحمہ للذین هم لربهم يرہبون, اس میں نیک بندوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے. یہ وہی بات ہے جو قرآن کے بارے میں بھی قرآن نے اپنا تعارف کرایا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور و ہدا و رحمۃ للمؤمنین. قرآن نے اپنے بارے میں بھی یہی تعارف کرایا. قرآن بھی تورات بھی زبور بھی انجیل بھی صحف ابراہیم بھی اور اللہ کی جو کتاب نازل ہوئی وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے ہدایت, اپنے انجام کے لحاظ سے رحمت. جو اس کی اتباع کرے گا ہدایت پائے گا اور اس کا انجام رحمت کا انجام ہوگا. دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں برسے گی اس کلام کے مطابق چلنے پر, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہوں گی. تو حضرت موسیٰ نے اس کو اٹھا لیا. اٹھا لینے کے بعد اب اس کے بعد اس قوم کی اس بڑی غلطی پر توبہ کی کوئی شکل نکالنی چاہیے سوچا. اس کے بعد کہا وختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا, حضرت موسیٰ نے 70 لوگوں کو منتخب کیا قوم کے مختلف طبقے کے لوگوں کو, گویا کہ کراس سیکشن آف دی سوسائٹی کو آپ نے منتخب کیا اور اس میں سے 70 نمائندوں کا آپ نے سلیکٹ کیا. سلیکٹ کرنے کے بعد چونکہ یہ گناہ اجتماعی گناہ تھا, کوئی انفرادی گناہ نہیں تھا, انفرادی گناہ ہوتا تو انفرادی توبہ کی جاتی لیکن اجتماعی گناہ تھا لہذا اجتماعی توبہ ضروری ہے. ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں انشاءاللہ آگے بھی بتائیں گے کہ انبیاء نے اپنی قوم سے کہا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل علیکم السماء مدرارا, قوموں سے کہا کہ ایک تو انفرادی استغفار ہوتا ہے کہ آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے توبہ کرے, رمضان کا مہینہ ہے اور بالخصوص آخری عشرے میں استغفار اور عذاب جہنم سے نجات کے لیے دعا کرتا ہے, یہ انفرادی ہے. لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جو قومی گناہ ہوتے ہیں, اجتماعی طور پر اگر کسی سوسائٹی نے گناہ کیا ہو تو اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے. یہ بارش کے سلسلے میں جو دعا ہوتی ہے یہ بھی وہی اجتماعی استغفار ہے کہ صاحب اس سوسائٹی کے اندر بہت گناہ ہو چکا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت روک لی بارش نہیں برسائی, تو اجتماعی طور پر پورے شہر کے لوگ جائیں گے ندی میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے گڑ گڑائیں گے توبہ کریں گے معافی مانگیں گے اور اجتماعی طور پر بارش کے لیے دعا کریں گے. اجتماعی گناہ اور اجتماعی توبہ یہ ہمیں قرآن مجید میں اصول ملتا ہے. تو یہاں بھی چونکہ اجتماعی گناہ ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کیا, منتخب کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے گئے پہاڑ پر لے گئے اور پہاڑ پر لے جا کر ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے دعا کی ایک شکل انہوں نے اختیار کی. گویا کہ جیسے یہاں میں نے بتایا کہ جب پانی بارش نہیں برستی تو لوگ ندی میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ بھی مکے سے باہر نکل کر آپ نے بھی ایک مرتبہ دعا کی تھی. تو اس طرح سے ایک کہیں باہر شہر سے باہر جا کر دعا جیسے کی جاتی ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے کوہ طور پر, اسی طور پر جہاں پہلے ان کو وحی ملی تھی نبوت کا انعام ملا تھا وہاں لے کر گئے 70 لوگوں کو لے کر گئے. لے کر جانے کے بعد آپ نے ابھی دعا شروع ہی کی تھی, شروع کرنے سے پہلے اس قوم کے اندر کتنا دیکھے 70 نمائندوں کو منتخب کیا, 70 نمائندوں میں سے کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد پھر وہ گل کھلائے اپنی وہ شرارت بتائے, وہاں جانے کے بعد کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا. موسیٰ وہ کون سا خدا ہے جو صرف تمہیں نظر آتا ہے, ہمیں بھی تو نظر آئے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ, ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم خدا کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. یہ مطالبہ کیا اس قوم نے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک خرگوش جو ہے شیر کے شکار پر چلے, ایک چوہا ہاتھی کے شکار کے لیے چلے. تو ایک گنہگار انسان, گنہگار قوم, اور اتنا ذلت اور رسوائی کے ساتھ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی, اور پھر جا کر خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ. کیا عجیب مسخرہ, کیا عجیب مذاق تھا اس قوم کا. تو جا کر وہاں انہوں نے اپنے گویا کے 70 میں سے کچھ اور خراب لوگ نکلے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجفا, قرآن کہتا ہے کہ ایک زبردست زلزلہ آیا, ایک زبردست ہنگامہ مچا, اور پورا پہاڑ لرزنے لگا اور سارے لوگ جو ہیں مردہ ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی تو ثم باثنا من بعد موتکم, تو حضرت موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں ان لوگوں کو زندہ کروایا گیا. ایک تو تعبیر یہ بھی لکھی ہے لوگوں نے, ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مغفرت کے لیے لوگ جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا جلال بتا رہا تھا. ایک تو جلال کی وہ انتہا ہے جو حضرت موسیٰ کو بتائی گئی, حضرت جلال کی وہ انتہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ جس طرح ہم تجلی ظاہر کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جلال کا ایک چھوٹا سمندر اب ان لوگوں کو بتایا گیا. یہ دوسری تعبیر ہے. ایک تعبیر تو وہ ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زلزلہ نازل کیا. ایک تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جلال بتا رہا ہے لیکن اس کا ڈگری کم کر دیا گیا. وہ جلال کل والا جلال نہیں, آج والا جلال کم کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت سے پہلے اس قوم کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس پروردگار کی بارگاہ میں تم مغفرت کے لیے آئے ہو یہ کھلواڑ کی جگہ نہیں ہے, یہ کوئی کشتی کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے, ڈرو اس بارگاہ میں. اور اس لیے تورات میں اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ ایک طرف سے کالے گھنے بادل اٹھے, کڑک ہوئی بجلی اور رات ہوئی, اور پھر پورا پہاڑ دھوئیں کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو گیا. اس کے بعد وہ بادل چھٹنے لگے. یہ گویا کہ اس لیے بتایا گیا کہ جس خدا کے ساتھ آج تم عہد و پیمان کرنے اور آج مغفرت کرنے کے لیے آئے ہو یہ کوئی کھلونا نہیں ہے, بلکہ یہاں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. یہ زبردست قاہر قدرت رکھنے والا پروردگار ہے اور اس کی بارگاہ میں تم پہنچے ہو. تو گویا کہ ایک سمبل بتا دیا گیا, ایک علامت بتا دی گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ بہت گریہداری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ جو منظر تو نے پیدا کر دیا ہے, یہ جو زلزلہ آ گیا ہے اس پہاڑ کے اندر, اور یہ پہاڑ جو گھنے بادلوں کے اندر گھر گیا ہے, اے پروردگار کیا تو ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ اور اگر ہمیں تو مارنا ہی چاہتا تو اسی وادی سینا میں مار دیتا, اور یہاں آنے تک تو نے کیوں انتظار کیا؟ اے پروردگار کیا تو ہمیں کچھ نادان لوگوں کی بے وقوفی اور حماقت کے نتیجے میں ہم لوگوں کو تو مار ڈالے گا؟ پروردگار سے کتنے گریہداری کے ساتھ, کتنے پیارے انداز میں دعا کرتے ہیں, پروردگار یہ گناہ سارے لوگوں کا گناہ نہیں تھا, کچھ نادانوں کا, کچھ کم بختوں کا, کچھ کم فہم لوگوں نے یہ گناہ کر دیا تھا, اور اس کے نتیجے میں تو ہم سب لوگوں کو مار ڈالے گا. اے پروردگار اس آزمائش میں, آزمائش میں تو ہی نے ہم لوگوں کو ڈالا, اور اس آزمائش میں کامیابی کی منزل تک بھی پار کرانے والا تو ہی ہے, اور جن لوگوں کو تو نے پار نہیں کرایا وہ تباہ ہو گئے, اور جن لوگوں کو تو نے توفیق دی تو اس آزمائش سے نکل آئے. پروردگار یہ تیری ہی آزمائش تھی اور تو ہی ہمیں ہدایت دیتا ہے, اور تو ہی اگر اگر تو غصہ ہو جائے اور گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ کر سکتا ہے. اے پروردگار انت ولینا, تو ہمارا کارساز ہے, تو ہمارا مولا ہے, تو ہمارا سرپرست ہے. فاغفر لنا, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ورحمنا, ہم پر تو رحم فرما. وانت خیر الغافرین, تو سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے. بہت انہوں نے دعا کی. پھر یہ بھی دعا کی, واکتب لنا فی ہذہ الدنیا, اے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر دے, بھلائی دے, اور خوب اللہ تعالیٰ تیری رحمتیں ہم پر انڈیل دے اس دنیا میں بھی, اور وفیل آخرہ, اور آخرت میں بھی تو ہمیں بھلائیاں دے, آخرت میں بھی تو ہمیں خوش کامرانیاں دے, آخرت میں تیری رضا سے نواز دے ہمیں. انا ہدنا الیکا, اور تو ہمیں تیری طرف سیدھا راستہ ہمیں نصیب فرما دے. یہ دعا انہوں نے کی, طویل دعا کی, گریہزاری کی, آہوزاری کی, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, روئے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم کے گناہ کو تم معاف فرما دے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنا جواب دے رہا ہے کہ قالا عذابی اسی بو بھی من آشا, میرا عذاب انہی لوگوں پر آتا ہے جسے میں چاہتا ہوں. گویا کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں سے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں میری سنت کے مطابق صرف انہی لوگوں پر عذاب آتا ہے, اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے, ورحمتی وسیعت کل شے, ہر چیز پر میری رحمت چھائی ہوئی ہے, اور میری رحمت عام ہے, وسیع ہے, اور ہر چیز پر میں نے رحمت کو بکھیر دیا ہے. میں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو مار ڈالوں, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پکڑ لوں. صرف وہ لوگ جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کے قہر کے مترادف اور خدا کے خیر کے اہل بنا لیتی, صرف میں ان پر قہر نازل کرتا ہوں, ورنہ میری رحمت سب پر
وسیع ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہیں دیکھیں بات تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتا رہا ہے جسے ہم کہیں گے کہ اس سیریز میں تھوڑا سا ڈیویشن ہے. اور وہ ڈیویشن یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بھی اسی باتوں بات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتا دی اور پیشنگ گوئی فرما دی. فرمایا کہ دیکھو میری رحمت بہت وسیع ہے, مگر میری رحمت میں نے ان لوگوں کے لیے لکھ رکھا ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے. تمہارے بنی اسرائیل قوم میں سے جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے میری رحمت ہے, اور جو لوگ تزکیہ کریں گے, جو لوگ اپنے نفس کی پاکی اور صفائی کا کام کریں گے ان کے لیے میں نے اپنی رحمت لکھ رکھی ہے, اور جو لوگ میری آیتوں پر, میرے انبیاء پر, میرے آنے والی کتابوں پر جو لوگ ایمان لاتے رہیں گے ان کے لیے میں نے اپنی رحمت لکھ رکھی ہے. یہاں گویا کہ بات گنجائش پیدا ہو گئی, میری آیتوں پر, میری آنے والی کتابوں پر, میرے آنے والے انبیاء پر ایمان لانے سے مراد حضرت موسیٰ, اس کے بعد عیسیٰ آئیں گے, اور فلاں بہت سے انبیاء کا سلسلہ, اور آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی کہ جو لوگ اس طرح سے کرتے رہیں گے یہ امت, میں ابھی ان کو عذاب نہیں دوں گا, میری رحمت سب پر عام ہے, لیکن میری رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے, جو تزکیہ اختیار کریں گے, اور جو میری کتابوں پر, آنے والے رسولوں پر ایمان لاتے رہیں گے ان کے لیے میری رحمت خاص ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی یہ بات ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر, ایک گویا کہ ان کی صفات کا نقشہ کھینچا. اللہ نے کہا کہ دیکھو میں جو لوگ ایمان لاتے رہیں گے کس پر, بالخصوص الذین یتبعون, جو لوگ رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے. تین صفات, رسول بھی, نبی بھی, امی بھی. اس سے معلوم ہوتا ہے, ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول آتا ہے ایک پرٹیکولر مشن لے کر, اور اس مشن میں وہ کامیاب ہوتا ہے, یا تو وہ غلبہ پاتا ہے یا پھر اس کی قوم عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. وہ ایک حضرت نوح رسول تھے اور ان کو غلبہ نہیں ملا, ان کی قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی, یہ ہے اس طرح سے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو ڈبو دیا اور ان کی قوم کو بعد میں غلبہ عطا کیا مصر پر اور فلسطین پر. نبی وہ ہوتے ہیں جو جن کو گویا نئی شریعت نہیں لے آتے بلکہ پرانی شریعت کی تجدید کرتے ہیں, گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام, یہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تجدید کرتے ہوئے آئے. اور نبی کا قتل ہو سکتا ہے لیکن رسول کا قتل ممکن نہیں, یہ ہم نے اس وقت سورہ آل عمران پر جو گفتگو کی تھی اس وقت تفصیل سے ہم نے اس وقت گفتگو کی تھی, لہذا آج ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول کے بارے میں گیا نبی اور رسول, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نبی بھی تھے اور آپ کی رسالت آخر قیامت تک, قیامت کے دن تک کے لیے آپ کی رسالت تھی, تو آپ کی دونوں حصے تھے, آپ نبی بھی تھے آپ رسول بھی تھے. اور امی اس لیے کہا گیا کہ یہودی بنی اسماعیل کو امی کہتے تھے, ان پڑھ کہتے تھے, ناخواندہ کہتے تھے. تو اس وجہ سے فرمایا رسول, نبی اور امی کی جو لوگ اتباع کریں گے ان کے لیے ہم اپنی رحمت خاص کریں گے. اور پھر فرمایا کہ اس رسول کے آنے کی اطلاع ہم نے تورات میں بھی لکھ دی ہے اور انجیل میں بھی لکھ دیں گے. تورات میں بھی ہم نے لکھ دی ہے اور انجیل میں بھی, اور اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا جب سورہ آل عمران پر گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے بائبل وغیرہ کے حوالہ جات دیے تھے, جس میں آج کے اس تحریف شدہ بائبل کے اندر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق پیشین گوئیاں ملتی ہیں. الفاظ کو انہوں نے بدل دیا لیکن پھر بھی ان الفاظ سے وہ معنی نکالا جا سکتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ رسول کی اتباع کریں گے اور انجیل اور تورات میں ہم ان کے بارے میں لکھ چکے ہیں ان پر ہم اپنی رحمت خاص کریں گے. یہ کون رسول ہوں گے؟ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے, یہ رسول لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے, یہ رسول وہ ہوں گے جو لوگوں کو حلال چیزیں, طیبات کو حلال کریں گے, جبکہ یہودیوں نے اپنے آپ پر بہت سی چیزیں حرام کر لی تھیں. وَيُحَرِّمُهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور یہ رسول وہ ہوں گے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ خبیث چیزوں کو یہ حرام ٹھہرائیں گے, جبکہ یہ یہودی خبیث چیزوں کو حلال ٹھہرا چکے تھے, سود کو انہوں نے حلال ٹھہرا لیا تھا اور بہت سی چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا تھا. تو وہ رسول آئے گا جب دنیا میں تو اچھی چیزوں کو حلال کرے گا اور خبیث چیزوں کو, بری چیزوں کو حرام کرے گا. پھر وہ رسول وہ ہوگا جو ان لوگوں کے زنجیروں میں جو آپس میں جکڑ چکے ہیں, رسم و رواج کی زنجیروں میں اور شرک و بت پرستی کی زنجیروں میں اور پھر اپنے پروہتوں اور پنڈتوں کے بنائے ہوئے قانون کی زنجیروں میں جو جکڑ چکے ہیں, یہ وہ رسول ہوگا جو ان ساری بندشوں سے اس قوم کو آزاد کرائے گا, ان کی زنجیروں کو توڑے گا, بندشوں کو توڑے گا, یہ رسول وہ ہوگا. پس تمہاری قوم میں سے جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئیں گے, اس رسول کی اتباع کریں گے, اس رسول کی مدد کریں گے. وَنَصَرَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, اور اس رسول کے ساتھ نازل کیے ہوئے نور کی اتباع کریں گے. گویا کہ قرآن مجید کی جو لوگ اتباع کریں گے, اولئک هم المفلحون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پائیں گے, دونوں جہاں میں فلاح پائیں گے. قرآن کے میں فلاح کا جو کانسیپٹ ہے, کامیابی کا جو کانسیپٹ ہے, وہ صرف آخرت کا نہیں ہے کانسیپٹ, بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ہوگی رسول کی اتباع میں, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور قرآن کی اتباع جو لوگ کریں گے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اسی پر آج ہماری گفتگو یہاں ختم ہو جائے گی, اور انشاءاللہ پھر کل کچھ اور باتیں آئیں گی. کہ چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کرایا اس وقت, یاد رکھیے یہ کوہ طور میں گفتگو ہو رہی ہے, اور قوم کی مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس طرح سے رسول بھیجیں گے. اب چونکہ رسول بھیجنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کہی, تو تاریخ کا حصہ ہزاروں سال جمپ کر کے اب فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے اعلان کرایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کر آ چکا ہوں کوہ طور کی بات, اور پھر ہزاروں سال جم کر کے تاریخ آتی ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں, اور آپ کی نبوت عالمگیر نبوت تھی. سالت عالمگیر ہے, آفاقی ہے, یونیورسل پروفیٹہڈ ہے آپ کا. تو اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کیا نوعیت ہے, اور اس کے بعد کل سبت کا قصہ, ہفتے کے دن کا والوں کا جو قصہ ہے وہ قصہ بھی تفصیل سے انشاءاللہ کل آئے گا, اور اس کے بعد ایک اور اہم ترین رکوع ہے سورہ اعراف میں, ممکن ہے کہ کل آ جائے یا پرسوں وہ رکوع آئے, وہ اتنا اہم ترین ہے کہ ہر پڑھنے والا لرز جائے گا, کانپ جائے گا. اس میں یہودیوں کی مثال پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیسے دنیا پرست لوگ ہیں, اور جو لوگ دنیا پرست ہوں گے ان کی ایک بری مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی. آج اس کو ہم نہیں کہیں گے, کل یا پرسوں جو ہے وہ باتیں آ جائیں گی. انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے, اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل چونکہ 21ویں تاخرات ہے, تو اس تاخرات میں ہمارا جو حسب معمول ہے ہمارا جو پروگرام اس سے پہلے بھی رہا, ایک تو درس کا پروگرام یہ قرآن مجید کے حاصل مطالعہ کا پروگرام چلتا رہے گا, اور اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد, چائے کے وقفے کے بعد ایک تقریر ہونے والی ہے کل, وہ ہمارے محترم دوست پٹیل محمد یوسف صاحب جن سے آپ واقف ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست ملکہ اور قدرت عطا کیا ہے, اور وہ اپنے عنوان پر کما حق ہو گفتگو کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی 21ویں تاخرات کے سلسلے میں, حضرت پٹیل محمد یوسف صاحب تقریر فرمائیں گے, اور ان کا عنوان اخلاق اور تقوی ہی سے متعلق ہے, اور چونکہ رمضان سے مناسبت رکھتا ہے یہ عنوان, اسی عنوان پر کل آپ اظہار خیال کریں گے. تو گویا کہ کل دو پروگرام ہوں گے, ایک ہمارا پروگرام ہوگا اور ایک پٹیل محمد یوسف صاحب کا پروگرام ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ ہر تاخرات میں ایک ایک اور ذہین اور پڑھے لکھے لوگوں کا اور علماء کا اور اظہار خیال کرنے کی قدرت رکھنے والوں کا ایک ایک پروگرام 23-25 وغیرہ کو ہوگا. انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات اپنے وقت پر بتائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا گہرا فہم عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ.